سنیچر 19 دسمبر، سہربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شام میں قیام امن کے فارمولے پر متفق، مگر ملک کے مستقبل میں صدر بشار الاسد کے کردار پر خاموشی. کیا یہ اسد مخالفین کی سفارتی پسپائی ہے؟
مطلب یہ کہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک لینگویج میں امریکہ نے اپنی کمزوری قرار کیا ہے، یہ اگریمنٹ کر کے کہ بشار الاسد کو فی الحال رہنا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ شام کے لیے اقوام متحدہ کا منصوبہ وہاں ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک سنگ میل ہے، اور اس میں شامیوں کو جنگ اور امن کے درمیان حقیقی چناؤ دیا گیا ہے. واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ روز نیو یارک میں منعقدہ اجلاس میں متفقہ طور پر شام میں قیام امن کے اس منصوبے کی توثیق کر دی ہے، جس میں شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان مذاکرات اور فائر بندی شامل ہے. روس نے شام کے صدر بشار الاسد کے مستقبل پر اختلافات سے قطع نظر امن کے اس منصوبے پر اتفاق کیا ہے. تاہم روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ قرارداد انتہائی اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ہونے والی پیش رفت سے کوئی بہت پر امید نہیں ہوں، لیکن شامیوں کے لیے بیرونی حالات بہتر بنانے کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے، اس جانب جس کی ہم سب کو ان سے توقع ہے، یعنی ان سب مسائل کو حل کرنے پر رضامندی جو ان کے ملک کے مستقبل کا تعین کریں گے. یہ تھے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے الفاظ. چین نے امریکی کانگریس کی جانب سے اصلاحات کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف میں ترقی پذیر ممالک کی رائے کو پہلے سے زیادہ اہمیت مل سکے گی. ان اصلاحات کی بدولت بھارت اور برازیل کی معیشتوں کی طاقت کی عکاسی کرنے کے لیے ان کے ووٹنگ کے حقوق میں مزید اضافہ کیا جائے گا. امریکی قانون ساز 5 سالوں سے ان اصلاحات کی حمایت کرتے رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں اہلکاروں کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 2 شدت پسند ہلاک، جبکہ بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے 1 سپاہی زخمی ہوا ہے. بھارت میں حزب اختلاف کی رہنما سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی نے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں عدالت سے غیر مشروط ضمانت حاصل کر لی ہے. کانگریس کے ان دونوں رہنماؤں پر ایک اخبار نیشنل ہیرلڈ کی املاک کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے الزامات ہیں، تاہم دونوں اس الزام سے انکار کرتے ہیں. دلی سے مرزا باقی بیگ.
نیشنل ہیرلڈ اخبار کی اشاعت سن 2008 میں بند کر دی گئی تھی اور کانگریس نے سن 2010 میں اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. اس اخبار کی اشاعت بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سن 1938 میں کی تھی. کانگریس نے اس اخبار کو ایک بار پھر جاری کرنے کی بات کہی تھی، جس پر بی جے پی کے پارلیمانی رہنما سبرامنیم سوامی نے الزام عائد کیا کہ کانگریس کے رہنماؤں نے اخبار کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے پارٹی فنڈ کا بیجا استعمال کیا ہے. آج عدالت نے راہل اور سونیا گاندھی سمیت اس مقدمے میں تمام شامل 6 افراد کو غیر مشروط ضمانت دے دی، اور مدعی کی جانب سے تمام ملزمان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگانے کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا.
بھارتی حکومت نے ملک بھر میں غذائی تحفظ یا فوڈ سیکیورٹی کا قانون نافذ کر کے غریبوں کے لیے سستے داموں ملنے والے چاول کی مقدار میں کمی کر دی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی اس قانون کے اطلاق کے اعلان کے بعد سے احتجاج کی لہر پھیل گئی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
غذائی تحفظ کے قانون کا اطلاق ہوتے ہی کشمیر میں جگہ جگہ لوگوں نے اپنے راشن کارڈ جلا ڈالے اور سڑکوں پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا. نئے قانون کی روح سے اب چاول 5 کلو فی کس کے حساب سے تقسیم ہوگا، جبکہ اس سے قبل ہر خاندان کے لیے 35 کلو کی حد مقرر تھی. دریاستہ علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق نے بھی اس قانون کے اطلاق کو کشمیر مخالف قرار دیا ہے. اس دوران عوامی احتجاج کو دیکھتے ہوئے خوراک و عوامی تقسیم کاری کے وزیر چودھری ذوالفقار نے اعلان کیا ہے کہ حکومت اس قانون پر نظر ثانی کرے گی اور تب تک لوگوں کو سابقہ دار کے حساب سے ہی راشن ملے گا.
عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی اتحادی فورسز کی فضائی کارروائی میں غلطی سے اس کے 9 فوجی مارے گئے ہیں. امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر نے عراقی حکام سے فون پر ان فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا ہے. چین نے امریکہ پر بحیرہ جنوبی چین کے متنازع جزیروں کے قریب اس کے 2 بمبار طیاروں کی پرواز کو سنگین فوجی اشتعال انگیزی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے. واشنگٹن حکام کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے ہونے والے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ہوئے ایک کار بم دھماکے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسلح حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور ایک مصروف شاہراہ پر بم دھماکہ کیا. روانڈا میں گزشتہ روز ہونے والے ریفرنڈم کے عبوری نتائج سامنے آ گئے ہیں، جس کے مطابق عوام نے ملکی آئین میں تبدیلی کی حمایت کر دی ہے. اس نئے نئی آئینی تبدیلی کی بدولت ملک کے موجودہ صدر پال کاگامے دو دہائیوں سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہ سکیں گے. 1994 میں روانڈا میں نسل کشی کے بعد سے وہ ملک کی اہم ترین شخصیت رہے ہیں. اور مشہور فلم سیریز سٹار وارز سلسلے کی تازہ ترین فلم سٹار وارز دا فورس اویکنس نے امریکہ اور کینیڈا میں نمائش کی پہلی شب میں کمائی کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں برف پگھلنے اور گیس پائپ لائن بچھانے کی باتیں. اطلاعات ہیں کہ متحدہ عرب امارات یمن میں جنگ کے لیے کرائے کے فوجی بھرتی کر رہا ہے. ان کے علاوہ دوسرے اہم موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام کا حصہ ہیں، مگر پہلے مشرق وسطی چلتے ہیں. شام کے تنازع پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر امن کے اس نقشے کی توثیق کر دی ہے جس میں شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان فائر بندی اور مذاکرات شامل ہیں. اس کے بعد روس اور امریکہ نے آئندہ 6 ماہ میں شام میں ایک مخلوط حکومت قائم کرنے کے بھی عزم کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں نخبت ملک سے.
شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت پر مغربی طاقتوں اور روس کے درمیان اختلافات کے باوجود امریکہ اور روس نے شام میں ایک عبوری حکومت قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے توثیق کیے گئے امن کے اس روڈ میپ کا حصہ ہے جس کے مطابق شام میں بشار الاسد کی حکومت اور باغیوں کے درمیان جنگ بندی قائم کرنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. لیکن روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے واضح کیا ہے کہ یہ قرارداد اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے. انہوں نے کہا
جو کچھ آج حاصل ہوا ہے میں اس سے بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن شامی عوام کے لیے کچھ اہم اقدامات ضرور کیے گئے ہیں جو ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جن میں شامی افراد وہی کر سکیں گے جس کی ہم ان سے توقع کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ان تمام معاملات پر رضامندی ظاہر کریں جو ان کے ملک کے مستقبل کا تعین کریں گے.
شام میں امن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا یہ روڈ میپ یا نقشہ اسد حکومت اور باغیوں کو ایک متحد حکومت قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب لائے گا. تاہم اس طریقہ کار میں دولت اسلامیہ اور النصرہ شدت پسند گروہوں کو شامل نہیں کیا گیا. اس قرارداد کا مقصد 18 مہینوں کے اندر اندر شام میں ایسے انتخابات کروانا ہے جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوں گے. مگر اقوام متحدہ ہی میں شام کے سفیر بشار الجعفری اس قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں
استوقفتنی مفارقت ہامہ فی
مائی اٹینشن واز ڈرون ٹو گلیئرنگ.
آج اجلاس میں مبصرین نے جو بیان دی ہیں میری توجہ ان میں کچھ بہت اہم نکات پر ہے. انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ شام کے مستقبل کا فیصلہ صرف شام کے عوام ہی کر سکتے ہیں اور اس میں بیرونی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف وہ شام میں صدارت کے معاملے میں مداخلت بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے فیصلے کا اختیار صرف شام کے عوام کے پاس ہی ہونا چاہیے.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ان تحفظات اور خدشات کا جواب دیتے ہوئے انہیں مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ شام میں امن کے روڈ میپ کی سیکیورٹی کونسل سے ہونے والی توثیق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے مستقبل پر کسی حتمی ایکشن کو ایک قلیل مدتی حل پیش کر کے ملتوی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا
The answer is no, we're not kicking it down the road at all. On the contrary.
اس کا جواب ہے نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے جس سے یہ معاملہ دب سکتا ہے. اس کے برعکس ہم نے اس صورتحال کا سامنا کیا ہے. میں کیا کہوں، شاید 7 یا 8 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ جنیوا بات چیت مکمل طور پر لاگو ہوگی. اس قرارداد میں عبوری حکومت کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ ہمیں اس طریقہ کار کو فوری اپنانا ہوگا. اس کا مطلب ایک یا دو مہینوں میں ہمیں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے اور ایک قسم کی اتحادی عبوری باڈی بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس باڈی کی حیثیت ایگزیکٹو سطح کی ہوگی۔
تاہم روس کے وزیر خارجہ مسٹر لافروف نے نیو یارک میں شام میں امن کے معاملے پر تمام مبصرین کے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے کہ روس کسی ایسے قدم کی حمایت نہیں کرے گا جو صدر بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہو۔ انہوں نے کہا،
в принципе не можем согласиться с какими-то подходами, которые предполагают навязывание извне۔
اصولوں کے تحت ہم اس بات پر رضامند نہیں ہو سکتے کہ اپنے ملک کی لیڈرشپ کی شکل واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کا نظریہ اپنایا جائے۔ جدید تاریخ میں اس بات کی کئی مثالیں ہیں۔ عراق میں آنے والا بحران صدام حسین کی طرف پروپیگنڈا پھیلانے سے ہی پیدا ہوا تھا، اور یہی سب لیبیا میں معمر قذافی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے شام میں امن کے نقشے کی توثیق پر سٹیک ہولڈرز کی جانب سے آنے والے نکات اور اہم تضادات کے ساتھ ساتھ اسے سراہا بھی جا رہا ہے۔ شام میں برطانیہ کے سابق سفیر پیٹر فورڈ نے اس قرارداد کو امن کے طریقہ کار کے لیے ایک پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اس قرارداد میں مغربی طاقتوں کی طرف سے مستقبل کے عبوری سیاسی نظام میں بشار الاسد کی حکومت پر موقف تبدیل کر لیا گیا ہے، لیکن روس نے اب بھی عوامی سطح پر اس بات پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے کہ اس عبوری نظام کے اختتام پر بشار الاسد کو حکومت چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں۔ نہ ہی شام میں موجود حزب اختلاف کے ممبران کو اس عبوری نظام میں شامل کرنے پر کوئی بات کی گئی ہے۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے واشنگٹن میں امریکی محکمہ دفاع کے سابق مشاورت کار ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا کہ کیا یہ قرارداد شام کے متحارب گروہوں کے لیے قابل قبول ہوگی؟
دیکھیے، فی الحال وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، مگر فی الحال امریکہ اور روس نے اس پہ بھی بالکل کو ڈھکے چھپے انداز میں کہا ہے کہ ان کے اختلافات ہیں، مگر انہوں نے اس بات پہ یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ نیگوشیشنز ہوگی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہائنڈ دا سینس سعودی عرب، ایران، یونائٹیڈ اسٹیٹس اور رشیا میں اس بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ اس کے اوپر کم از کم کانفرنس شروع ہو جائے ایک مرتبہ، اس کے بعد یہ اس کا ڈیسیجن لیا جائے گا، نیگوشیشن لی جائیں گی اور تمام پارٹیز اپنے جو ہے پوزیشنز پیش کریں گی، مگر فی الحال اس پہ خاموشی ہے۔ جی ہاں،
تو کیا ممالک جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ جو بڑی طاقتیں ہیں عالمی، کیا یہ ان گروہوں کو جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں انہیں قائل کر سکیں گے کہ اس پر وہ رضامندی ظاہر کریں؟
فی الحال ایسا مان ہو رہا ہے کہ وہ قائل کر لیں گے ان کو، مگر میں سمجھتا ہوں جس کو بولتے ہیں کہ دیول ڈیٹیل، میں سمجھتا ہوں کہ جو گہما گہمی جو چلے گی آپس میں، جو اختلافات ہوں گے کہ کون سا گروپ اس میں شامل ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اس وقت رشیا اور شام کو اور ایران کو بہت سخت اختلافات ہے، احرار الشام اور سیرین لیبریشن آرمی کو اور جبہت النصرہ کے انکلوژن میں، تو اگر انہوں نے اس کو قبول کیا تو پھر سعودی کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے دباؤ پڑے گا، اور قطر کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے دباؤ پڑے گا ان لوگوں کو، ان گروہوں کے اوپر، کہ کم از کم فی الحال وہ چپ چاپ رہے اور نیگوشیشن میں حصہ لیں۔
اچھا، امریکہ، سعودی عرب اور ان کے جو دوسرے اتحادی ہیں، مغربی اتحادی یا عرب اتحادی، وہ بڑا زور و شور سے، شد و مد سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ صدر بشار الاسد کو ہر حالت میں جانا ہوگا، لیکن اب اس پہ خاموشی ہے، تو اب یہ جو مطالبہ ہے اس سے یہ پیچھے ہٹے ہیں یا یہ ایک سفارتی حربہ ہے؟
یہ دونوں ہیں، تو پیچھے بھی ہٹے ہیں اور سفارتی حربہ ہے۔ دیکھیے، اس میں رشیا کی پوزیشن بہت 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 طاقتور ہے، اس معاملے میں رشیا کا اپر ہینڈ ہے۔ امریکہ نے ایکسیپٹ، جو دیکھیے، صدر اوباما جب تک یہ سول وار کے شروع ہونے کے بعد ہی انہوں نے کہا تھا کہ بشار الاسد کو جانا ہے، مگر وہ پوزیشن امریکہ نے بالکل تقریباً چھوڑ دی، سمجھیے۔ انہوں نے کہا اس کو جانا نہیں ہے، ان کو فی الحال جانا نہیں ہے، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو طاقت پہ رہنے کے لیے۔ بلکہ بشار الاسد نے بہت تنزیہ انداز میں یہ کہا بھی کل کہ میں اپنا لگیج پیک کر کے جانے والا تھا، اب میں رہوں گا یہاں پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک لینگویج میں امریکہ نے اپنی کمزوری قرار کیا ہے یہ اگریمنٹ کر کے کہ بشار الاسد کو فی الحال رہنا ہے۔
اچھا، جو دوسری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، مثلاً سعودی عرب میں ایک اتحاد بنا مسلم ممالک کا، 34 مسلم ممالک کا دہشت گردی کے خلاف، اس کے علاوہ شام کی صورتحال کے بارے میں مذاکرات ہوئے، وہاں جو متحارب گروہ ہیں ان کے ریاض میں مذاکرات ہوئے، پھر جنیوا میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس قرارداد کے بعد اب کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک سمت ایک جامع پالیسی بنی ہے اور جو ایک سمت ایک رخی ہے ہم آہنگ ہے؟
دیکھیے امریکہ کو مسلم ممالک کے پارٹیسپیشن کی بہت شدید ضرورت ہے, اس لیے امریکہ اس کو انکریج بھی کر رہا ہے. حالانکہ وہ جو ان کا اناؤنسمنٹ جو ہوا, بہت سے ممالک نے, پاکستان نے کہا کہ ہم کو سخت حیرت ہوئی, ہم کو انکلوڈ کیا. تو ایک طرح سے وہ کانفرنس سمجھیے, بہت ہی ڈپلومیٹک الفاظ میں اس کو کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے اس کو سراہا, مگر صحیح معنی میں وہ کانفرنس ایک طرح سے کئی لوگوں کے لیے وہ بعض تصدیق رہی. فی الحال میں سمجھتا ہوں وہ میرے حساب سے بہت ایک اچھا اسٹیپ اس لیے ہے کہ مسلم ممالک کو اس ایشو کے اوپر ایک متحدہ کوئی اپنی پوزیشن لینی ہے کہ کس گروپ کو شامل کیا جائے گا کانفرنس میں اور اسپیسیفک ڈیمانڈس کیا ہوں گے. اس لیے کہ سعودی اور ترکی بہت شدید طریقے سے چاہتا ہے کہ اسد کا چھٹکارا ہو, امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اسد کو نکالا جائے, مگر فی الحال انہوں نے ایکسیپٹ یہ کیا ہے کہ اسد رہے گا وہاں پہ اختیار میں. تو ایک طرح سے انہوں نے یہ اس بات کو قبول کیا ہے کہ ان کی پوزیشن ویک ہے, کمزور ہے, اور رشیا اور ایران کی پوزیشن کافی طاقتور ہے فی الحال.
واشنگٹن سے یہ تھے دفاعی مشاورتکار ڈاکٹر احسان احراری. روس سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور شام میں خانہ جنگی کے خاتمے سے متعلق اس قرارداد کا حامی. میں نے ماسکو میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے پوچھا کہ کیا روس اب مطمئن ہے کہ مغربی ممالک شام کے معاملے میں اس کے کردار کو تسلیم کرنے لگے ہیں.
دیکھیے جی, عرض یہ ہے کہ مغربی ممالک اس کے کردار کو تسلیم کرنے لگے یا نہیں کرنے لگے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں جب ایک میٹنگ ہوئی کانگریس کی, اس میں جان میک نے سوال کیا ایشٹن کارٹر سے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ داعش کو شکست ہو رہی ہے. تو ایشٹن کارٹر جو ہے بہت بوکھلائے اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے خلاف ہم سرگرمیاں کر رہے ہیں, مطلب کوئی جواب نہیں تھا. جب سے روس نے شام میں فضائی مداخلت کی ہے تو داعش کو بہت زیادہ نقصان ہونے لگا اور ان کے جو دعوے تھے وہ کھل کر سامنے آنے لگے. البتہ جان کیری پس پشت بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لاوراو سے رابطے میں رہے اور معاملات کو وہ حل کرتے رہے. ان کے پاس ظاہر ہے کوئی ایسا اسکرپٹ تھا جس کو وہ اپنے طور پہ بدل کے لوگوں کو بتا سکتے تھے. مثلا لاوراو یہ کہتے کہ بشار الاسد کو صدر رہنا چاہیے, یا کیری کہتے تھے کہ جناب بشار الاسد صدر نہیں رہے گا, لیکن اصل میں مفاد ہوتے تھے. اب یہ جو تازہ ترین قرارداد جو میٹنگ ہوئی اور پھر سلامتی کونسل نے بھی اس کو منظور کیا, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اب ایک تو اس کو خطرہ باقاعدہ ہوا ہے داعش کی جانب سے, دوسرے سے پتہ ہے کہ اب اس کی باتیں کھلنے لگی ہیں. تو اب وہ اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ 6 مہینے میں آئین بنا لیں گے, 18 ماہ میں وہاں پہ اقوام متحدہ کے تحت آزاد انتخابات کرا دیں گے. اب یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے کتنا نہیں, کیونکہ بعض اوقات چیزیں طے کر لی جاتی ہیں اور بعد میں کسی اور طرح ہو جاتی ہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ بات طے ہونے لگی ہے.
ماسکو سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا. شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد, یہ تھی آج سہروین کی بڑی خبر جس کا ہم نے تجزیہ بھی کیا. اور اب مشرق وسطی سے ہی ایک مختلف خبر کہ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اسرائیل اور ترکی میں تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہو گئے تھے جب سن 2010 میں اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے محاصرے کے دوران ترکی سے آنے والے امدادی جہاز پر حملہ کر دیا تھا جس میں 10 ترک امدادی کارکن ہلاک ہو گئے تھے. مگر اب تعلقات پر معمول پر لانے کے ساتھ ساتھ ترکی نے اسرائیل سے گیس خریدنے کے منصوبے سے متعلق معاہدے پر بھی کام شروع کر دیا ہے. میں نے خطے میں تیل اور گیس کے معاملات پر ماہر سینئر صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ کیا یہ روس اور ترک تعلقات میں حالیہ کشیدگی کے مد نظر محض ایک سیاسی بھبکی ہے یا واقعی ایک معاشی منصوبہ ہے؟
دیکھیے عمر, ترکی
ایک انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری ہے، اس کو انرجی کی ضرورت ہے توانائی کی، اور یہ توانائی اس کے ملک میں نہیں ہے، ترکی میں بذات خود انڈیجنس سورس نہیں ہے، چنانچہ اسے باہر سے لانا ہے۔ اب باہر سے کہاں سے لایا جائے؟ اب تک کیفیت یہ تھی کہ نصف سے زیادہ تقریباً 55% جو گیس کی ضرورت ہے ترکی کی وہ روس سے پوری ہوتی ہے، اور ایک تہائی اس کی تیل کی ضرورت روس سے پوری ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے ان کے جہاز کے مارے جانے کا، اس کے بعد دونوں کے تعلقات میں بڑی سخت بڑی کشیدگی آ گئی ہے، اور وہ کشیدگی اس حد تک آئی کہ 26 نومبر کو جو روسی وزیر ہیں ڈیولپمنٹ کے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ایک ترکش اسٹریم نیچرل گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی، $20 بلین کی وہ پائپ لائن تھی جو کہ یوکرین کو بائی پاس کر کے ترکی کو آنی تھی، اس پہ اس وقت بندش کر دی گئی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، $20 ارب کی تھی، اس پہ بھی اس طرح کی خبریں آئیں کہ بندش ہو گئی۔ تو چنانچہ جو اس کا انحصار ترکی کا روس پر تھا، اس کے متعلق سوال یا نشانات آ گئے کہ اگر روس انہی معاملات میں آگے بڑھتا رہا تو پھر ترکی اپنی ضرورت کہاں سے پوری کرے گا۔ اور اب اس کے بعد وہ دوسری کہانی شروع ہوتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ دیکھیے، اسرائیل کے پاس آف شور گزشتہ چند سالوں میں بہت بڑی بڑی فائنڈز ہوئی ہیں گیس کی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو اسرائیل صحیح طریقے سے ایکسپلوئٹ کر لیتا ہے تو وہ بھی مشرقی وسطی کے ایک ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جن کا انرجی انڈسٹری میں اسٹیک ہے۔ اب جس گیس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں، اچھا، ان سارے واقعات کے بعد فوری طور پہ جو ترکی نے کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ قطر سے اپنی ایل این جی امپورٹ بڑھا دی، اسی طرح آذربائیجان سے گیس امپورٹ بڑھا دی، کہ ان سے ڈیلز کی، ان سے اس نے معاہدے کیے کہ یہاں سے بڑھ جائے۔ لیکن جو اصل کیفیت آ رہی تھی، لانگ ٹرم پلاننگ کیا کی جائے، اور یہاں پر لگتا یہ ہے کہ نیتن یاہو اور اردوغان صاحب نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے معاملات میں یہاں پر ایک کوئنسیڈنس ہے، دونوں کے ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، چنانچہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ پائپ لائن پہ اب بات ہوگی، جو سوئٹزرلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا کہ وہ پائپ لائن بنے گی، اور اس پائپ لائن کے ذریعے ترکی کو جو لیویاتھن ایسٹ میڈیٹرین پہ جو گیس سورس ہے وہاں سے اسرائیل ترکی کو سپلائی کرے گا، اور پھر یہ ترکی سے آگے یورپ میں بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ترکی ایک ہب کی طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہاں سے وہ گیس پائپ لائن مزید گیس پھر یورپ بھی بھیج سکتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت کی طرف ایمرج کر رہی جو اب سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے، اور اب اردوغان صاحب پر بھی وہ الیکشن کا پریشر نہیں ہے، چنانچہ وہ اس پہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔
راشد، یہ بتائیے کہ ترکی کے عزائم اور اسرائیل کے عزائم اپنی جگہ، مگر جو خطے کی صورتحال ہے، مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں کیا یہ منصوبہ قابل عمل بھی ہے؟
دیکھیے، پریگمیٹزم مشرق وسطی میں بڑھ رہی ہے کہ جو حقائق کے بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، جذباتیت سے کسی حد تک ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ڈیل سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہو گئی ہے، وہ اس میں بھی پریگمیٹزم کا یا حقیقت پسندی کا ایک بہت بڑا عنصر شامل ہے۔ مثال کے طور پہ اسرائیل نے یہ کسی حد تک کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کی یہ کر لی ہے، اگریمنٹ کر لیا ہے کہ وہ $20 ملین تک ان لوگوں کو جو کمپنسیٹ کرے گا جن کی شہادتیں ہوئی تھیں وہ اس جہاز پر جو کہ غزہ کے لیے امداد لے کے جا رہا تھا جب اس پہ اسرائیلی فوجیوں نے اٹیک کیا تھا۔ اسی طرح اردوغان صاحب بھی پیچھے ہٹے ہیں، اور پھر اس پورے خطے میں اب ایک نئی، اگر آپ دیکھیں تو چاروں طرف بہت سے کنورجنس آف انٹرسٹ ہو رہا ہے اسرائیل کا اور جو مسلم ممالک ہیں اس خطے کے۔ اور جو بنیادی بات ہے کہ اسرائیلیوں کے اور ترکوں کے تعلقات بہت اچھے تھے 2010 تک۔ اس پورے خطے میں اگر کسی کی اسرائیل سے تعلقات تھے تو وہ ترکی کے تھے، اور ترکی نے اپنے ان تعلقات کو استعمال کر کے بعض چیزیں، اس لیوریج کو بھی استعمال کیا تھا سیاسی طور پہ۔ لیکن 2010 میں جب وہ سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے یہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال اب لگتا یہ ہے کہ اس کشیدگی سے یہ دونوں باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لامازا ان کا ایک بڑا میجر ڈرائیو جو ہے اس کا وہ اکانومی ہے, معاشیات ہے, گیس ہے, اور صرف اسرائیل اور ترکی کے معاملات نہیں بلکہ اسرائیل اور دوسروں کے معاملات بھی لگتا یہ ہے کہ اب کسی حد تک حقیقت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. وہ دور جو آج سے 10-15 سال پہلے کا تھا غالباً اب ختم ہو چکا ہے.
کینیڈا سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین. مشرق وسطی میں ہی رہتے ہیں جہاں متحدہ عرب امارات نے یمن میں لڑنے کے لیے کولمبیا کے 300 کرائے کے سپاہی بھرتے کیے ہیں. خبر رسائی ادارے اے ایف پی کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق ان افراد کو بھاری معاوضہ دیا جائے گا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سلیم قاضی سے.
اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ کولمبیا سے تعلق رکھنے والے یہ افراد اپنے ملک میں بائیں بازو کے جنگجوؤں اور منشیات کے سمگلروں سے لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں. یمن میں حوثی قبائل سے جنگ میں مصروف متحدہ عرب امارات کی اپنی افواج نہ تجربہ کار ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان تجربہ کار کرائے کے سپاہیوں کو بھرتی کیا گیا ہے. کولمبیا کے ایک سابق فوجی افسر کا اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کولمبیا کے فوجی غیر روایتی جنگ لڑنے میں تجربے کے باعث دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اس سے پہلے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی خبر دی تھی کہ متحدہ عرب امارات نے حوثی جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے کولمبیا سے تعلق رکھنے والے کئی 100 کرائے کے سپاہی یمن بھیجے ہیں. اخبار کے مطابق متحدہ عرب امارات گزشتہ 5 برس سے غیر ملکیوں پر مشتمل فوج تشکیل دینے میں مصروف ہے, اور یہ پہلا موقع ہے کہ ان فوجیوں کی جنگی تعیناتی کی گئی ہے. اے ایف پی کے مطابق ان فوجیوں کی تعیناتی یمن میں حوثی جنگجوؤں کی اس کارروائی کے بعد کی گئی ہے جس میں متحدہ عرب امارات کے 45 فوجی مارے گئے تھے. خیال رہے کہ اس وقت یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد ایران کے حمایت یافتہ حوثی قبائل سے برسر پیکار ہے, اور کولمبیا کے فوجیوں کی یمن میں موجودگی نے اس ساری صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کے حوالے کے ساتھ عظیم رفیع.
نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان ہیملٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے آج کے دن کے کھیل میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 232 رنز اسکور کیے. نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سری لنکا کی سبقت ختم کرنے کے لیے ابھی مزید 60 رنز درکار ہیں, جبکہ اس کی ایک وکٹ باقی ہے. اس سے قبل سری لنکا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو 292 رنز کا ہدف دیا تھا. سری لنکا کی ٹیم ان دنوں نیوزی لینڈ کے دورے پر ہے. اور فٹ بال میں ہالینڈ کے سابق فٹ بال مینیجر ہیوز ہیڈنگ کو عبوری مدت کے لیے چیلسی کا مینیجر مقرر کر دیا گیا ہے. اس سے چیلسی کے مینیجر خوزے میرینیو تھے, جنہیں جمعرات کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا. خوزے میرینیو کی برطرفی کی وجہ پریمیئر لیگ میں چیلسی کی خراب کارکردگی بنی. چیلسی نے پریمیئر لیگ کے 16 میں سے 9 میچز میں شکست کا سامنا کیا ہے, اور پوائنٹس ٹیبل پر اس کے صرف 16 پوائنٹس ہیں. پریمیئر لیگ کے آج کھیلے جانے والے میچز میں چیلسی کا مقابلہ سندرلینڈ کے ساتھ ہوگا, جبکہ ساؤتھہمپٹن کا مقابلہ ٹوٹنہم کے ساتھ, اور نیو کیسل کا سامنا آسٹن ویلا کے ساتھ ہوگا. اور رگبی میں نیوزی لینڈ کے رگبی یونین کے کھلاڑی ڈین کارٹر نے اسپورٹس پرسنالٹی آف دی ایئر 2015 کا اوورسیز ایوارڈ جیت لیا ہے. اسپورٹس پرسنالٹی ایوارڈ کی اس دوڑ میں دنیا بھر کے نامور کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ تھا, جن میں نوواک جوکووچ, سیرینا ولیمز اور یوسین بولٹ کے نام شامل تھے. ڈین کارٹر کو یہ ایوارڈ پبلک ووٹنگ کے بعد دیا گیا. ایوارڈ ملنے کے بعد کارٹر نے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا ہے. اور جاپان کے خبر رساں ادارے این ایچ کے مطابق ٹوکیو میں 2020 میں منعقد ہونے والے اولمپک گیمز کی لاگت 9.98 ارب پاؤنڈ ہوگی, جو اصل تخمینے سے 6 گنا زیادہ ہے. ان گیمز کا ابتدائی تخمینہ 1.06 ارب پاؤنڈ لگایا گیا تھا. واضح رہے کہ 2016 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں منعقد ہونے والے اولمپک گیمز کا تخمینہ 2.38 ارب پاؤنڈ لگایا گیا ہے, جبکہ 2012 میں لندن میں ہونے والے گیمز میں ٹوٹل 8.77 ارب پاؤنڈ خرچ ہوئے تھے.
کھیل کی خبریں آپ نے عظیم رفیع سے سنی. بھارت میں غذائی تحفظ یا فوڈ سیکیورٹی کا قانون نافذ ہونے کے بعد غریبوں کے لیے سستے داموں چاول کی مقدار میں کمی. اور بھارتی حزب اختلاف کی سرکردہ رہنما سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی کی عدالت میں پیشی. یہ سب ذرا دیر میں. اس وقت سیربین میں خبروں کا خلاصہ.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شام میں قیام امن کے اس منصوبے کی توثیق کر دی ہے جس میں شامی حکومت اور باقیوں کے درمیان مذاکرات اور فائر بندی شامل ہے. چین نے امریکی کانگریس کی جانب سے اصلاحات کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف میں ترقی پذیر ممالک کی رائے کو پہلے سے زیادہ اہمیت مل سکے گی. بھارت میں حزب اختلاف کی رہنما سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی نے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں عدالت سے غیر مشروط ضمانت حاصل کر لی ہے. کانگریس کے ان دونوں رہنماؤں پر ایک اخبار نیشنل ہیرلڈ کی املاک کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے الزامات ہیں. عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی اتحادی فورسز کی فضائی کارروائی میں غلطی سے اس کے 9 فوجی مارے گئے ہیں. امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر نے عراقی حکام سے فون پر ان فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا ہے. اور چین نے امریکہ پر بحیرہ جنوبی چین کے متنازع جزیروں کے قریب اس کے 2 بمبار طیاروں کی پرواز کو سنگین فوجی اشتعال انگیزی کا الزام دیا ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. سیربین میں ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ آنے کو ہیں, مگر ان سے قبل حالات حاضرہ کے کچھ دوسرے موضوعات پر بات کرتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 2 شدت پسند ہلاک, جبکہ بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد 1 سپاہی زخمی ہو گیا ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
ایسی اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کا کنڈے غرق کے پہاڑی علاقے میں سرچ آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری رہا. یہ سرچ آپریشن گزشتہ روز صبح 7 بجے شروع کیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کو یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ اس پہاڑی علاقے میں شدت پسند روپوش ہو سکتے ہیں. اس سرچ آپریشن کے دوران ایک بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے 1 سپاہی اجمل زخمی ہوئے ہیں. اس آپریشن میں کسی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. اہلکاروں نے بتایا کہ مدیجان اور سپلاتوئی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بھاری آرٹیلری سے فائر کیے, جس میں اطلاعات کے مطابق 2 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. جن علاقوں میں آپریشن کیا گیا یہ تحصیل تیارزہ میں واقع ہیں اور محسود قبیلے کے وسطی علاقوں میں شامل ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی کے تناظر میں ہو سکتی ہے, کیونکہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شدت پسند آپریشن ضرب عزم سے بھاگ کر جنوبی وزیرستان کے علاقوں میں روپوش ہو سکتے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ سرچ آپریشن آج صبح دوبارہ شروع کیا گیا, لیکن اب تک اس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. فوجی آپریشن ضرب عزم شمالی وزیرستان ایجنسی میں گزشتہ سال جون سے جاری ہے اور گزشتہ روز بھی شمالی وزیرستان کے علاقے شوال اور خیبر ایجنسی کے علاقے تیراہ میں فوجی کارروائی کی گئی, جس میں فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کے بیان کے مطابق 23 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں شدت پسندوں کے 6 ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع خضدار میں ایک ٹریفک حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ سمیت بلوچستان کی دیگر بڑی شاہراہوں پر گاڑیوں کی رفتار قابو میں رکھنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات معمول بن گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
یہ حادثہ کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ضلع خضدار کے علاقے اورناچ میں پیش آیا. خضدار انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ایک مسافر بس خضدار سے کراچی جا رہی تھی. جب مسافر بس اورناچ کے علاقے میں پہنچی تو تیز رفتاری کے باعث مخالف سمت سے آنے والے ٹرالر سے ٹکرا گئی. اس حادثے کے نتیجے میں 6 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے, جبکہ ایک اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. حادثے میں 13 افراد زخمی ہوئے. کوئٹہ کراچی شاہراہ کا شمار بلوچستان کی مصروف ترین شاہراہوں میں ہوتا ہے, لیکن اس پر گاڑیوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث اس طرح کے حادثات زیادہ پیش آتے ہیں, جس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان شاخ کے سربراہ طاہر حسین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے.
ابھی بھی بہت زیادہ سڑکوں کا مسئلہ ہے, مگر جو سڑکیں بنی ہیں اس پہ بھی کوئی سسٹم نہیں ہے. نہ ویٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ بڑی گاڑیوں کا ویٹ کتنا ہو, جس جس جگہ سے بڑی گاڑیاں اور لوڈ ہو کے گزرتی ہے اس لوڈ کی وجہ سے, اس ویٹ کی وجہ سے سڑکیں بھی خراب ہو گئی, اور اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے.
اس مہینے کے اوائل میں بھی لسبیلا کے علاقے میں کوئٹہ کراچی ہائی وے پر ایک مسافر بس کو حادثہ پیش آیا تھا, جس میں 8 افراد ہلاک اور 15 سے زائد زخمی ہوئے تھے. کوئٹہ کراچی ہائی وے سمیت بلوچستان کے دیگر شہروں پر ٹریفک حادثات میں اضافے کے پیش نظر بلوچستان ہائی کورٹ نے 10 سال قبل گاڑیوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام وضع کرنے کی ہدایت کی تھی, لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات ایک معمول بن گئے ہیں. محمد کاظم, BBC کوئٹہ.
اور اب چلتے ہیں بھارت، جہاں حزب اختلاف کی سرکردہ رہنما سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی بدعنوانی کے ایک مقدمے میں عدالت میں پیش ہوئے. پیشی کے بعد عدالت نے ان کی غیر مشروط ضمانت منظور کر لی ہے. مدعی اور بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے ضمانت کی مخالفت کی اور عدالت میں تمام ملزمان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ہمارے ساتھی نازیہ میمن سے سنتے ہیں.
انڈیا گیٹ کے سامنے دہلی کی ضلع عدالت پٹیالہ ہاؤس کے میجسٹریٹ کی جانب سے نہ صرف راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو ضمانت دے دی گئی بلکہ اس مقدمے میں شامل تمام 6 افراد کو ضمانت دے دی گئی ہے. کانگریس کے رہنماؤں پر ایک اخبار نیشنل ہرالڈ کے املاک کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے الزامات ہیں، جبکہ انہوں نے کسی قسم کے غیر قانونی عمل سے انکار کیا ہے. کانگریس کے رہنماؤں کا دفاع کرتے ہوئے کانگریس رہنما اور وکیل کپل سبل نے بتایا جج نے تمام افراد کو غیر مشروط ضمانت دے دی ہے اور 20 فروری کو دوپہر 2 بجے اگلی سماعت ہوگی. مودی جی جھوٹے الزام لگواتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپوزیشن جھک جائے گی. میں اور کانگریس پارٹی ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ کہنا تھا راہل گاندھی کا. انہوں نے کہا کہ کانگریس رہنماؤں نے عدالت سے آئندہ سماعت میں نہ حاضر ہونے کی کوئی اپیل نہیں کی. کانگریس رہنما اور وکیل ابھیشیک سنگھوی نے کہا کہ سبرامنیم سوامی نے ملزمان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا جسے جج نے مسترد کر دیا. تمام افراد کو 50,000 روپے کے مشلکوں کے عوض ضمانت پر رہائی دی گئی ہے. ضمانت کے بعد کانگریس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سونیا گاندھی نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا مرکزی حکومت اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہماری جنگ جاری رہے گی. حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما سبرامنیم سوامی اس معاملے میں مدعی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے اخبار نیشنل ہرالڈ کے املاک کو ذاتی املاک بنا لیا. نیشنل ہرالڈ کی اشاعت 2008 میں بند کر دی گئی تھی اور کانگریس نے 2010 میں اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. اس اخبار کی اشاعت بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 1938 میں کی تھی، جبکہ کانگریس پارٹی نے اس اخبار کو پھر سے جاری کرنے کی بات کہی تھی. لیکن مسٹر سوامی نے الزام عائد کیا ہے کہ ان رہنماؤں نے اخبار کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے پارٹی فنڈ کا بے جا استعمال کیا ہے. اس مقدمے کی وجہ سے پارلیمنٹ کا حالیہ سیشن بدنظمی کا شکار رہا اور کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ نے حکمران جماعت بی جے پی پر سیاسی انتقام کا الزام لگایا ہے.
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی یہ خبر سنا رہی تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن. اور اس وقت ہماری ویب سائٹ پر جو خبر سر فہرست ہے، جو شہ سرخی ہے، اس کے مطابق اس میں کہا گیا ہے کہ ایک امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت خفیہ طور پر ایک ایسا جوہری مرکز تعمیر کر رہا ہے جو برے صغیر میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا مرکز ہوگا، جس کا مقصد ملک کی ہائیڈروجن بم بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. واشنگٹن سے شائع ہونے والے جریدے فورن پالیسی کے ایک رپورٹ کے مطابق یہ مرکز بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹکا میں تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس مرکز کا اختیار بھارتی فوج کے پاس ہوگا اور یہاں سینٹریفیوجز، جوہری تحقیق کی لیبورٹریاں اور جوہری ہتھیار اور جنگی جہازوں کو ٹیسٹ کرنے کی سہولیات دستیاب ہوں گی. اس کی تفصیل ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، پتہ ہے bbcurdu.com. اور اب بھارت سے ہی یہ خبر کہ ملک بھر میں غذائی تحفظ یا فوڈ سیکیورٹی کا قانون نافذ کر کے غریبوں کے لیے سستے داموں چاول کی مقدار میں کمی کر دی گئی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی حکومت نے اس قانون کے اطلاق کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے وادی بھر میں احتجاج کی لہر پھیل گئی ہے. سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ.
غذائی تحفظ کے قانون کا اطلاق ہوتے ہی کشمیر میں جگہ جگہ لوگوں نے اپنے راشن کارڈ جلا ڈالے اور سڑکوں پر مردوں، بچوں اور خواتین نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا.
اور یہ تعجب کی بات ہے کہ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. کس کے لیے فائدہ ہے؟ ایک غریب کو لیجئے جس کی آمدنی ماہوار 1500 روپیہ ہے، اور لوگ غریب ہیں جن کو چند پیسوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے، یہ ان کے لیے ایک اور مصیبت ہے. اگر اس کو نہیں روکا گیا تو لوگ مجبور ہو جائیں گے، وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے.
نئے قانون کی روح سے اب چاول 5 کلو فیکس کے حساب سے تقسیم ہوگا، جبکہ اس سے قبل ہر خاندان کے لیے 35 کلو کی حد مقرر تھی. کشمیر میں جب بھی عوامی مسائل پر احتجاج ہوتا ہے تو لوگوں کا غصہ بالآخر ہند مخالف جذبات کے اظہار پر منتج ہو جاتا ہے. تاجروں کے انجمن کے سربراہ شکیل کلندر کہتے ہیں کہ حکومت نے رعایتی خوراک کی تقسیم کا نظام بدل ڈالا تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں.
اور ان احتجاجوں میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ اضافہ ہوگا دن بدن، اور یہ ضروری ہے کہ جب ایک احتجاج ہوگا، ایک جذبہ ابھرے گا تو اس میں باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائے گی اور جو ہند مخالف یہاں پہ ایک جذبہ ہوگا اس میں فوقیت ضرور اس پہ آ جائے گی۔
فی الوقت کشمیر کی کل آبادی 1,25,00,000 ہے جس میں سے صرف 70,00,000 افراد کے لیے سرکاری تقسیم کاری کے تحت رعایتی داموں پر چاول دستیاب ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ 4.5 لاکھ ٹن چاول کی ڈیمانڈ کے مقابلے میں صرف 3,25,000 ٹن ہی ذخیرہ کر پاتے ہیں۔ خوراک اور عوامی تقسیم کاری محکمے کے سربراہ اعجاز احمد وار کا اصرار ہے کہ نئے قانون کے نفاذ سے لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا،
یعنی کہ 42 لاکھ سول جو ہے ان کو راشن ملے گا 3 روپے کے حساب سے، جبکہ اس وقت ایز آن ڈیٹ جو ہے 3 روپے کے حساب سے راشن ملتا ہے 8 لاکھ کو، 8 لاکھ سول جو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، اور 2,48,000 ہو گئے بی پی ایل یعنی کہ 6.5 روپے کے حساب سے جن کو راشن ملتا ہے وہ بھی بنتے ہیں کوئی 13 لاکھ کے قریب، کل ملا کر یہ 22 لاکھ ہی بنتا ہے، 22 لاکھ میں بھی کچھ کا 3 اور کچھ کا 6.5، لیکن نئی اسکیم کے تحت ان کو 3 روپے میں 42 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔
وادر ہے بھارتی وفاق میں کشمیر کو خصوصی آئینی پوزیشن حاصل ہے۔ بھارتی آئین کی دفعہ 370 کے تحت وفاقی قوانین کا اطلاق کشمیر پر کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شکیل قلندر کہتے ہیں
کسی بھی ایکٹ کو لاگو کرنے کے لیے ضروری بنتا ہے، چونکہ ہمارا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے آرٹیکل 370 یہاں پہ لاگو ہے، تو اسٹیٹ لیجسلیشن کو اس کو ریٹیفائی کرنا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی لیجسلیشن کے اس کی ریٹیفیکیشن کے کوئی بھی سینٹرل ایکٹ یا لا قانون یہاں پہ ریاست پہ لاگو نہیں ہو سکتا۔
دریاستہ علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق نے بھی اس قانون کے اطلاق کو کشمیر مخالف قرار دیا ہے۔ میرویز عمر نے 11 کلو فیکس کے حساب سے اناج تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران عوامی احتجاج کو دیکھتے ہوئے خوراک و عوامی تقسیم کاری کے وزیر چودھری ذوالفقار نے اعلان کیا ہے کہ حکومت اس قانون پر نظر ثانی کرے گی اور تب تک لوگوں کو سابقہ مقدار کے حساب سے ہی راشن ملے گا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
نریندر مودی نے 2 برس قبل اپنی انتخابی مہم کا آغاز ترقی کے نعرے کے ساتھ کیا تھا، لیکن اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے یہ نعرہ بھی دیا تھا کہ بھارت میں کانگریس کا خاتمہ کرنا ہے۔ انتخابی سیاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب ایک سیاسی جماعت دوسری جماعت کو شکست دینے کے بجائے اسے ختم کر دینے کے غیر جمہوری ارادے کے ساتھ انتخاب میں اتری تھی۔ کسی جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کے درمیان نظریاتی اختلافات ہونا ایک فطری اور ضروری پہلو ہوتا ہے اور یہ عوام کو ایک بہتر متبادل چننے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن کانگریس کوئی فستائی یا ناسی پارٹی نہیں تھی کہ جسے ختم کرنے کی بات کی جاتی، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وزیراعظم مودی کے سیاسی طریقہ کار اور نظریے کا ایک بہت اہم منفی پہلو ہے۔ کیا مودی انتقام کی سیاست میں الجھ گئے ہیں؟ 2 برس قبل سابق اتحادی اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر مودی کی مخالفت کی تھی۔ مودی وزیر اعظم بننے کے بعد اسے بھول نہیں پائے اور بہار میں نتیش کے خلاف انہوں نے ذاتی طور پر انتخابی مہم کی قیادت کی۔ انتقام کے اس عمل میں انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ مودی نے سیاست میں اوپر آنے کے بعد کبھی شکست نہیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلی شکست اروند کیجریوال نے انہیں دلی کے انتخاب میں دی۔ اس شکست فاش کو مودی کبھی بھول نہیں پائے۔ مودی حکومت نے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی ریاستی سرکار کو تقریباً مفلوج کر رکھا ہے۔ پچھلے دنوں سی بی آئی نے کیجریوال کے دفتر میں ان کے پرنسپل سیکرٹری پر چھاپہ مارا۔ کیجریوال نے اسے ان کے افسروں کو دھمکانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس کے جواب میں کیجریوال نے وزیر خزانہ ارون جیٹلی پر بدعنوانی کے ایسے الزامات عائد کیے ہیں کہ سی بی آئی کا چھاپہ مودی حکومت کے لیے کافی بھاری پڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کانگریس کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم کے دور میں ہی گجرات فسادات کے سلسلے میں مودی پر فسادیوں کی پشت پناہی کا الزام لگتا رہا تھا۔ انہی کی وزارت میں مودی کے قریبی معتمد اور بی جے پی کے صدر امیت شاہ پر سی بی آئی نے فردی انکاؤنٹر کا مقدمہ دائر کیا تھا اور کئی مہینے وہ جیل میں بھی رہے تھے۔ مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد اسی سی بی آئی نے امیت شاہ کے خلاف قتل کے تمام الزامات واپس لے لیے۔ پچھلے دنوں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے چدمبرم کے بیٹے کے دفتر پر چھاپہ مارا۔ چدمبرم نے اسے انتقامی کاروائی قرار دیا ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی کے خلاف بی جے پی نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ کانگریس پارٹی نے اپنے اخبار کے ساسوں کو پارٹی کے دفاتر اور دوسرے ٹرسٹوں میں لگا دیا ہے۔ کانگریس نے اسے وزیراعظم مودی کے سیاسی انتقام کی کاروائی قرار دیا ہے۔ سونیا نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت اپنے مخالفین کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے وہ سرکاری ایجنسیوں کو استعمال کر رہی ہے۔ بہار میں شکست فاش کے بعد مودی حکومت سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اب اپنی ساری توجہ حکومت کی کارکردگی بہتر کرنے پر مرکوز کرے گی، لیکن پچھلے چند ہفتوں کے واقعات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حکومت انتقام کی سیاست میں الجھ گئی ہو۔ کیجریوال کے سیکرٹری کے دفتر پر سی بی آئی کے چھاپے کے بعد جس طرح کیجریوال نے جوابی وار کیا ہے، اس سے بی جے پی اور سی بی آئی دونوں کو ہی دفاعی رخ اختیار کرنا پڑا. حکومت اور جیٹلی کے دفاع میں کئی نیوز کانفرنسیں کرنی پڑی ہیں. چھاپوں اور انتقامی کاروائیوں سے حکومت اور تفتیشی اداروں سبھی کی شبی اور ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. مودی حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انتقامی کاروائیوں سے وہ اپنی مقبولیت نہیں بڑھا سکتی. صرف بہتر کارکردگی اور مثبت ذہنیت ہی اس کی مقبولیت کی ضامن ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
آج سربین کی بڑی خبر ہے شام کے تنازع پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے جو متفقہ طور پر امن کے نقشے کی توسیع کی ہے. یہ بڑی خبر تھی اور اس میں شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان فائر بندی اور مذاکرات شامل ہیں. اس کے علاوہ روس اور امریکہ نے آئندہ 6 ماہ میں شام میں ایک مخلوط حکومت کے قائم کرنے کا عزم بھی کیا ہے. ہم نے اس خبر کے تجزیے کے لیے واشنگٹن میں ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی تھی اور ان کا انٹرویو آپ نے سنا. یہ انٹرویو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی کچھ دیر میں آپ سن سکیں گے اگر آپ اسے دوبارہ سننا چاہیں. اسی طرح سے مشرق وسطی سے جو خبر آئی تھی اسرائیل اور ترکی کے درمیان گیس پائپ لائن کے معاہدے سے متعلق, اس پر ہم نے سینئر صحافی راشد حسین سے بات کی ہے. ان کا انٹرویو بھی دستیاب ہوگا. اور
کی بات بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب سنیے بھارتی فلمی دنیا کا احوال ہمارے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں.
بی بی سی.
انڈسٹری میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا اور اس کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں, لیکن لگتا ہے کہ دو سابق حسینائیں اب انڈسٹری میں ایک نئی مثال قائم کرنے والی ہیں, دشمنی کی نہیں دوستی کی. جی ہاں, سابق مس ورلڈ ایشوریا رائے اور سابق مس یونیورس سشمیتا سین حال ہی میں ایک پارٹی میں خوب گلے لگی. 21 سال پہلے خطاب جیتنے والی ان سابق حسیناؤں کا کہنا ہے کہ خوبصورتی میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی. ہاں, ویسے کہا جاتا ہے کہ عمر لوگوں کو سمجھدار بنا دیتی ہے. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ میں سنیے گا کہ اداکارہ زرین خان سلمان خان کے ساتھ اپنا نام جوڑنے پر کیوں ناراض ہیں, رندیپ ہڈا ایک میگزین کے کور پیج پر کس طرح اور کیسے پہنچے, اور آج بات کریں گے فلم ساز شیام بینیگل کی. یہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن اس ہفتے ہوا ہے ڈبل دھمال. جی ہاں, بالی ووڈ کی 2 بڑی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں, باجی راؤ مستانی اور دل والی. دیکھتے ہیں کہ کس نے کس پر بازی ماری اور کس نے جیتا پبلک کا دل. تو بات کریں دل والے کی, تو ارنب, دل والے نے دل جیتا یا نہیں؟
لیکن جہاں تک شاہ رخ خان اور کاجول کا سوال ہے, لوگ دیکھنے تو جائیں گے, دونوں بھی کچھ عجیب سی کشش ہے, لوگ ان کو دیکھتے ہی تالیاں بجانے لگتے ہیں, اور دونوں شاید بہت اچھے دوست بھی ہیں, بہت اچھے ایکٹر کہے جائیں گے, کیونکہ دونوں ایک ساتھ جب آتے ہیں تو ان کا جو ایک اسکرین پہ ملن ہے وہ لوگوں کو بہت, درشکوں کو بہت پسند آتا ہے, جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ کاجول اور شاہ رخ کی جوڑی تو خوب ہٹ ہے. دیکھیے روہت शेट्टी को फिल्म बनाने का तजुर्बा तो बहुत है, लेकिन उतना ही गाड़ियां उड़ाने का है, उतना ही एक्शन और कॉमेडी ठूसने का, मैं उसको कहूंगा ठूसना, यानी स्क्रिप्ट में डालने की बजाय ठूस देते हैं वो, जिसकी वजह से बिखरी हुई रहती है कहानी आखिर तक। लेकिन हाँ, जहां तक शाहरुख का चार्म है या काजोल की खूबसूरती है, दोनों की नेचुरल स्पॉन्टेनियस एक्टिंग है, उसकी वजह से मैं दिलवाले को 5 में से 2.5 दूंगा।
का रिएक्शन
बकवास, दोनों ही बहुत अच्छे, केमिस्ट्री अच्छे पड़ गए शाहरुख एंड काजोल दे, स्टील द लाइमलाइट। दोबारा लोग वापस से उनको देख के बहुत अच्छा लगा।
सबसे बेस्ट ये लगा कि मतलब सस्पेंस जो रखे थे वो लोगों ने, अब तक लास्ट तक लोगों को पता नहीं चला कि मतलब क्या है क्या नहीं।
दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
बाजीराव मस्तानी कैसी रही?
बाजीराव मस्तानी की अगर मैं बात कहूं, वो एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है, संजय लीला बंसाली की फिल्म है, तो जाहिर है बहुत लार्ज स्केल पे होगा सब कुछ। बहुत सेल्फ इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार्ट नहीं रहता, यानी दिल नहीं रहता, यानी हम चकाचौंध में ही डूब के रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाजीराव मस्तानी डिसअपॉइंट करती है। फिल्म मेकिंग को इतना एक सीरियसली लेने की वजह से मैं कहूंगा कि वो ऐसा काम करते हैं जो बॉलीवुड में बहुत सारे डायरेक्टर्स नहीं करते होंगे, इसलिए मैं उसको 5 में से 2.5 दूंगा।
की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकते।
सुनिए पब्लिक का रिएक्शन।
बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी आई है।
फिल्म में सबसे बेस्ट कैमरा वर्क, एक्टिंग एंड म्यूजिक
बहुत अच्छी, इट वाज ग्रैंड।
बाजीराव मस्तानी इज अ वेरी वेल मेड फिल्म, स्टोरी लाइन सब कुछ, डायलॉग्स बहुत अच्छे, गाने सुपर हिट है। 5 में से 5 स्टार देना चाहिए।
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की, अय्याशी ने।
फिल्म हिट स्टोरी 3 तो खासी कामयाब रही, लेकिन फिल्म में जरीन खान के बेबाक किरदार और मनाजिर पर लोगों ने बहुत बातें की, और कहीं ना कहीं सलमान खान से भी इसे जोड़ा गया कि देखें सलमान की हीरोइन का ये रूप। तो जरीन, इस तरह के कमेंट सुनकर कैसा लगा आपको?
जी मैं नोटिस करती हूँ, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस होल फैक्ट कि हाँ सलमान गॉट मी इन दिस इंडस्ट्री टू, बट अभी ये क्या कनेक्ट हुआ कि सलमान की हीरोइन का ये रूप, मतलब ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ये लगता है कि बेचारे सलमान को क्यों पुल कर देते हैं हर चीज में, यू नो आई मीन, ये उन्होंने, आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाया, बट नाउ एवरीथिंग आई डू, व्हाई उसको बेचारे को क्यों पुल करके, यू नो, गेट हिम कनेक्टेड टू देम, जिनके उनका कुछ लेना देना भी नहीं है इसमें। सो दिस इज समथिंग आई फेल टू अंडरस्टैंड।
वैसे जरीन, जिस तरह के सीन्स आपने किए हैं उस पर कुछ तो लोग कहेंगे। कि फिल्म किक के बाद से रणदीप हुड्डा सलमान खान के दोस्तों के दायरे में आ गए और वो सलमान की गुड बुक में हैं। हाल ही में फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट के कवर पेज पर रणदीप हुड्डा की फुल पेज नी भराना तस्वीर शाया हुई और कोने में सलमान की छोटी सी तस्वीर। तो रणदीप, ये क्या कमाल किया आपने?
आई नो भाई की फोटो में से छोटी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, दैट्स अ कोइंसिडेंस मैन, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट एंड आई सेड वाओ, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम एंड सो इज ही एंड आई थिंक वी हैव गॉट अ गुड थिंग गोइंग बिटवीन अस, सो आई एम श्योर ही विल बी वेरी ग्लैड टू सी इट।
संदीप साहब ठीक है, कहते हैं कि भाई लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन उनका मूड कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता, तो जरा संभल कर भाई।
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा।
दिलीप कुमार की सालगिरह के मौके पर उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस मौके पर उनकी अहलिया सायरा बानो ने खुशी का इजहार किया।
इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी अवार्ड हमारे भारत सरकार ने दिया यूसुफ साहब को। आई एम द प्राउडेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड टुडे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये सब जो कहते हैं कि बहुत पहले दे देना चाहिए था, तो वो तो है ही, लेकिन जो आप लोगों ने सब हिंदुस्तान के जितने लोग हैं और दुनिया के जितने लोग हैं, जो سب لوگوں نے ان کو اپنے دل دیے ہیں, ان کی محبت دی ہے اپنی, ان کا اعتبار دیا ہے. دے ریسپیکٹ ہم ناٹ جسٹ ایز اے فلم اسٹار بٹ ایز دلیپ صاحب, دا گریٹ ہیومن بینگ دیٹ ہی از.
شانت اور منتھن جیسی فلمیں بنا کر بالی ووڈ کو ایک نیا اور متبادل سینما دینے والے فلم ساز شیام بینیگل نے فلم میکنگ کو ایک نئے معنی دیے ہیں. 1959 میں ممبئی کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والے شیام بینیگل نے ابتدا میں ڈاکیومینٹریز اور شارٹ فلمز بنائی. 1973 میں ان کی پہلی فیچر فلم انکور ریلیز ہوئی, جسے نیشنل فلم فیئر اوارڈ دیا گیا, جبکہ شبانہ اعظمی کو بیسٹ ایکٹریس اوارڈ ملا. اپنی مختلف فلموں کے لیے نئے نئے اداکار منتخب کیے, جن میں اوم پوری, کلبھوشن کھربندہ, سمیتا پاٹل اور نصیر الدین شاہ شامل ہیں. نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ شیام صاحب کی پہلی فلم نشانت ان کے لیے بہت اسپیشل رہی.
مجھے میری جو پہلی فلم تھی نشانت, وہ شیام صاحب کی دوسری فلم تھی, اور میرے لیے وہ خاص اس لیے ہے کہ میری پہلی فلم تھی اور اس میں جو جس طرح کا رول مجھے دیا گیا اور جس طرح سے شیام صاحب نے ہدایت دی, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور جذباتی طور پر وہ صاف بات ہے کہ وہ کیوں مجھے اتنی عزیز ہے وہ فلم.
ہوا میں اڑ اڑ کے آیا ہے, آیا ہے پیتا سندیسا.
بینیگل نے 1988 میں جواہر لال نہرو کی مشہور کتاب ڈسکوری آف انڈیا پر ٹی وی سیریل بنایا, جس کا نام تھا بھارت ایک کھوج. میں شیام بینیگل نے شبانہ اعظمی اور سمیتا پاٹل کے ساتھ سیاست اور پروسٹیٹیوشن پر مبنی فلم منڈی بنائی.
شمشیر برینا مانگ غضب, شمشیر برینا مانگ غضب, بالوں کی مہک پھر ویسی ہے, ویسی ہے جوڑے کی گنداوٹ قہر خدا.
جبکہ فلم ترکال میں انہوں نے انسانی رشتوں کو اپنا موضوع بنایا. اس کے بعد انہوں نے سرداری بیگم اور زبیدہ بنائی. دھیمے دھیمے گاؤ, دھیمے دھیمے گاؤ, کہا جاتا ہے کہ فلم زبیدہ کے ساتھ وہ بالی ووڈ کے مین سٹریم سینما کا حصہ بن گئے. میں انہوں نے ویلکم ٹو سجن پور اور ویلڈن ابا جیسی فلمیں بنائی. تو یہ تھا آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ. کیسا لگا آپ کو؟ تو اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے دے اجازت اور رکھیں اپنا خیال. خدا حافظ.
اور بالی ووڈ کے بعد اب کچھ ہالی ووڈ کا ذکر بھی. مشہور فلم سیریز سٹار وارز سلسلے کی تازہ ترین فلم سٹار وارز دا فورس اویکنز نے امریکہ اور کینیڈا میں نمائش کی پہلی رات میں کمائی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اس فلم نے جمعرات کی شب باکس آفس پر 5,70,00,000 ڈالر کا کاروبار کیا, جو کہ گزشتہ ریکارڈ سے 1,35,00,000 ڈالر زیادہ ہے. سابقہ ریکارڈ سن 2011 میں ہیری پوٹر سیریز کی فلم ہیری پوٹر اینڈ دی ڈیتھلی ہیلوز پارٹ 2 نے قائم کیا تھا. سٹار وارز دی فورس اویکنز نے امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ برطانیہ اور آئرلینڈ میں بھی 96,40,000 پاؤنڈ کما کر پہلے دن کاروبار کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے کامیاب ترین فلم بن سکتی ہے. اس کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر افریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت, خدا حافظ. آخر میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شام میں قیام امن کے اس منصوبے کی توثیق کر دی ہے جس میں شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان مذاکرات اور فائر بندی شامل ہیں. بھارت میں حزب اختلاف کی رہنما سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی نے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں عدالت سے غیر مشروط ضمانت حاصل کر لی ہے. عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی اتحادی فورسز کی فضائی کارروائی میں غلطی سے اس کے 9 فوجی مارے گئے ہیں. امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر نے عراقی حکام سے فون پر ان فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا ہے. چین نے امریکہ پر بحیرہ جنوبی چین کے متنازع جزیروں کے قریب اس کے 2 بمبار طیاروں کی پرواز کو سنگین فوجی اشتعال انگیزی میں ملوث کرنے کا الزام عائد کیا ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ہوئے ایک کار بم دھماکے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اور روانڈا میں عوام نے ریفرنڈم کے ذریعے ملکی آئین میں تبدیلی کی حمایت کر دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.